لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے بزرگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو ایک بہت بڑا شرف دیا ہے. ہمارے مذہب میں شرف کی دو ہی چیزیں ہیں, ایک ایمان ایک علم. یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ شرف کی چیز اور عزت کی چیز یہ دو ہیں. ایک ایمان دیا اللہ کا تعلق, پھر اللہ کے تعلق کے کیا تقاضے ہیں اس کے سمجھنے سمجھانے کے لیے اللہ نے علم عطا کیا تاکہ اللہ کے تعلق کے تقاضے پورے ہو جائیں, کیونکہ ہر تعلق کے تقاضے ہوتے ہیں. جو تعلق معیشت کے ہوتے ہیں اس میں معیشت والے تقاضے ہوتے ہیں, تو ہر تعلق کے تقاضے ہوتے ہیں. اللہ سے ہمارا تعلق عبدیت کا ہے, اللہ سے تعلق عبدیت کا ہے. تو عبدیت کے کیا تقاضے ہیں, تو عبدیت کے تقاضے کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں علوم اتارے ہیں نبیوں پر, تاکہ لوگ اپنی اپنی عبدیت کا حق ادا کریں. اس لیے یہ شرف کی چیز ہے, جس طرح ایمان شرف کی چیز ہے اور ایمان ایک عظیم و شان چیز ہے کہ ایمان کی وجہ سے دنیا کا بقا ہے. ایک آدمی بھی روئے زمین پر اللہ اللہ کرنے والا رہے گا تو قیامت نہیں آئے گی. ایک اللہ اللہ کرنے والا ہے, ایمان کی عظمت اور تاثیر بتائیے. ایک ہی ہے اور وہ بھی اللہ اللہ کر رہا ہے اور کچھ نہیں, اس کی وجہ سے قیامت نہیں آئے گی. عالم باقی رکھا جائے گا کیونکہ ایک اللہ اللہ کرنے والا ہے. تو ایمان کی وجہ سے عالم کا بقا ہے اور علم کی وجہ سے عالم کی سلامتی ہے. بقا بھی چاہیے سلامتی بھی چاہیے, تو بقا کے لیے تو ایمان اور سلامتی کے لیے علم چاہیے. کہ علم کی وجہ سے سلامتی ہے, کہ علم کی وجہ سے سلامتی کیوں ہے, کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے ہم کو دیا ہے وہ علم جو ہے وہ حقوق کے معرفت کے لیے ہے, حقوق کے معرفت کے لیے ہے. ہمارا علم اللہ کا کیا حق ہے, رسول کا کیا حق ہے, کتاب کا کیا حق ہے, اور جتنے تعلقات ہیں انسانیت کے لحاظ سے ان تعلقات کے کیا حقوق ہیں, یہ کہیں بتائے نہیں جاتے کسی مذہب میں. ہمارے یہاں بتائے جاتے ہیں کہ ایک بکری پالی ہے تو بکری کا بھی حق ہے. حدیث میں جانور پالتے ہو جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. یہ گونگے ہیں, اپنی حدت بتا نہیں سکتے, اپنی تکلیف ظاہر نہیں کر سکتے, تو ان کے بارے میں کہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو, ان کی راحت ان کی ضرورت اس کا خیال رکھو. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو علوم ہم کو دیے گئے ہیں وہ حقوق کی حفاظت اور رعایت کے لیے دیں گے. دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ دارالحقوق ہے اور آخرت دارالعجور ہے. آخرت یہ دارالعجور ہے, یہ فیصلہ ہے کہ وہاں اجر ہوگا, یا اجر اچھا یا اجر برا, دونوں جزا ہوگی. وہاں اس کو دارالجزا قرار دیا ہے, یہ دارالعمل ہے. اس لیے یہاں جو حقوق ادا کر کے جائے گا اس کا بدلہ صحیح ہوگا, اور جس نے حقوق نہیں ادا دیا اس کے لیے دوسری بات ہے. اس کو عالم میں حقوق قرار دیا ہے. انسانوں میں اور حیوانوں میں یہی فرق ہے, حیوانوں میں آپس میں کوئی تعلقات نہیں ہے. بقائے باہم جو بقاہ کہتے ہیں, بقائے باہم کئی دوسرے کا بقا دوسرے کی وجہ سے, یہ حیوانوں میں نہیں ہے. پرندے کا بچہ جب اس کے پر آ جاتے ہیں تو وہ اڑ جاتا ہے, کون ماں کون باپ کچھ پتہ نہیں, کیا وطن ہے کچھ نہیں, ٹوٹ گیا. ایسے ہر جاندار کا یہ حال ہے. جب وہ اپنے عمر پر پہنچ جائے وہ اپنے کام میں لگ جائے گا. ہمارا مسئلہ ایسا نہیں بلکہ ہمارے تعلق ہیں بقائے باہم کے. بقائے باہم, بقائے باہم کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی حاجتیں ایک دوسرے کے نظریے سے ہیں, وہی روزی بنتی ہے, وہی یہ سلسلہ روزی بنتا ہے. مثلا دھوبی کو کیسے کی ضرورت ہے, آپ کو کپڑے دھلوانے کی ضرورت ہے, تو ایک دوسرے کی حاجتیں دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ہر آدمی اپنی ساری حاجتیں نہیں پوری سکتا, دوسروں کو لے نہیں پڑتے مدد. جی ہاں, نہیں تو پریشانی ہوگی کہ حاجت نہیں پوری ہوتی. یہ بقائے باہم کا مسئلہ ہے, اس کو بقائے باہم کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا بقا ہے. اس بقائے باہم میں کیا رہبری ہے؟ تو اس بقائے باہم میں رہبری کرنے کے لیے علم اترا ہے. کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو اس کی رہبری آئی کہ اللہ کے ساتھ تعلق عبدیت کا ہے, اس لیے عبدیت کے تعلق کا علم دیا گیا. عبدیت کے تعلق کا علم دیا گیا کہ عبادت کرو, عبادت کرو, جان مال میں اپنے آپ کو آزاد مت سمجھو, بلکہ جان اور مال اللہ کی طرف سے بطور امانت کہہ رہے ہیں. جب تک چاہیں گے رکھیں گے, جب چاہیں لے لیں گے. یہ رہبری ہے عبدیت کے بارے میں کہ جان مال کو امانت سمجھ کر کے زندگی گزارے. یہ ہمارے علم میں ہے. جو علم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس میں یہ رہبری ہے کہ جان کو مال کو اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی امانت سمجھو, اور اللہ کی امانت سمجھ کر اس کا وہاں استعمال کرو جہاں اللہ نے حکم دیا. یہ نبیوں کی تعلیم ہے. اور دوسری مخلوق کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہ دوسری مخلوق کے بارے میں ہم کو یہ حکم ہے کہ انصاف کے ساتھ رہو, انصاف کے ساتھ رہو, احسان کے ساتھ رہو. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, یہ حکم ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیں گے انصاف کرنے کا, اللہ تمہیں حکم دیں گے احسان کرنے کا. تو عدل و احسان مخلوق کے ساتھ ہے, اخلاص اور ایمان اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کے ساتھ اخلاص ایمان ہے. جی ہاں, اخلاص ایمان کے تقاضے سے اللہ تعالیٰ کے تقاضے پورے کرو. اور مخلوق ہے تو کہ مخلوق ہے تو اس کے ساتھ انصاف اور احسان سے. اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لیے احسان کرنا طے کیا ہے کہ ہر مخلوق کے ساتھ احسان کرو. حدیثوں میں یہاں تک کہ ذبح کرو تو احسان سے ذبح کرو. اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتل. کہ ذبح کرو تو احسان سے ذبح کرو, غزل تیز چھری کے ساتھ ذبح کرو کہ جلدی سے نمٹ جائے, وہ پریشان نہ ہو جانور. اذا ذبح تم فاحسن الذبح, واذا قتلتم, اور کسی جانور کو قتل کرنے کا موقع ہے تو اس کو ستا ستا کے نہیں ماننا ہے, بلکہ اسے قتل کر دو, ختم ہو گیا. تو احسان لکھا ہے. تو مخلوق کے ساتھ انصاف اور احسان, اور اللہ کے ساتھ ایمان اور اخلاص, یہ ہماری ترتیب ہے دین کی نبیوں کے ذریعے سے. اس ترتیب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بھی حفاظت ہوتی ہے. جی ہاں, کیونکہ اللہ جزا اور سزا کا مالک ہے. اللہ جزا اور سزا کا مالک ہے. اس کا بھی علم کو دیا گیا ہے کہ جزا بھی ہوگی سزا بھی ہوگی. جی ہاں, اس کا علم ہم کو دیا گیا ہے. جزا اور سزا یہ ہونے والی چیز ہے. اور مخلوق ہے تو مخلوق کے ساتھ انصاف اور احسان کا حکم دیا ہے. تو میں نے کہا ہمارا جو علم ہے وہ حقوق کی رعایت اور حقوق کی حفاظت کے لیے دیا گیا ہے, تاکہ اللہ کا حق بھی محفوظ رہے, اللہ کے کتاب کا حق بھی محفوظ رہے, نبی کا حق بھی محفوظ رہے, اور جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کے حقوق محفوظ کرنا. تو یہ دار الحقوق ہے. اس لیے حقوق کے معرفت کے لیے علوم نازل ہوتے ہیں. ہر زمانے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے علوم نازل کیے ہیں نبیوں پر ان کی امت کی استعداد کے مطابق, ان کی امت کی استعداد کے مطابق علوم آئے. یہ آخری امت ہے, وہ یہ آخری نبی ہے, وہ یہ آخری دین ہے. تو اس لیے ہم کو جو علم دیا گیا وہ علا وزیر کمال دیا گیا. ایمانیات کا علم ہو, عبادات کا علم ہو, معاملات کا علم ہو, معاشرت کا علم ہو, اخلاق کا علم ہو, کہ وہ سارے علوم ہم کو علا وزیر کمال دیا گیا. اور اس کی حفاظت کی بھی اللہ نے ذمہ داری دی ہے کہ جو علوم اس امت کو دیے گئے ہیں اس کی حفاظت, کہ اس کی حفاظت بھی اللہ کرے گا, کہ یہ محفوظ رہیں گے, یہ منسوخ بھی نہیں ہوں گے اور یہ ضائع بھی نہیں ہوں گے, منسوخ بھی نہیں ہوں گے اور لوگوں کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ ضائع نہیں ہوں گے, بلکہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا علوم کی. جب جب لوگ اس کی طلب کے لیے آئیں گے اس زمانے میں اللہ ان کو وہ علم دے گا, کیونکہ وہ اللہ نے محفوظ رکھے, وہ منسوخ نہیں ہوئے ہیں, ضائع نہیں ہوئے ہیں. اس لیے جس زمانے میں بھی لوگ طلب کر لیا آئیں گے ان میں طلب پیدا ہوگی, اللہ اس کو زندہ کرے گا. ایک صحابی, اس کا نام بھول گیا, ان کا ایک شاگرد تھا, وہ ان کے ساتھ صحبت میں بہت دنوں تک رہا. پھر جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو وہ رونے لگا آلے بلم صحبت کی وجہ سے. فرمایا کیوں روتے ہو, کہ آپ کی جدائی پر, کہ آپ کی وجہ سے مجھے وہ علوم مل رہے تھے, اب اس کا سلسلہ بند ہو جائے گا کیونکہ اب افراد کے آثار نظر آ رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ ڈرنے کی گھبرانے کی بات نہیں ہے, اللہ اس علم کو زندہ رکھے گا, اور جب جب لوگ اس کی طلب آئیں, طلب میں آئیں گے اللہ ان کو دے گا, کیونکہ وہ محفوظ ہے, منسوخ بھی نہیں ہے اور ضائع بھی نہیں ہے. تو جو علم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس کی نگرانی اللہ تعالیٰ کے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے, تو اس کی حفاظت کریں گے. جب جب لوگ اس کی طلب میں آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو علم ہم کو ملا ہے وہ ایک مشترک سرمایہ ہے, جیسے کوئی چیز بہت سے شرکا کے درمیان میں مشترک ہوتی ہے, تو یہ علم مشترک سرمایہ ہے. پانی کی طرح سے, پانی میں کس کا حصہ نہیں ہے بتائیے, کس کا حصہ نہیں ہے؟ کہ ہر زمین کی مخلوق کا حصہ پانی میں ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي, کہ پانی کے ذریعے سے ہم نے زمین کی ہر مخلوق کو حیات دی, چاہے حیوانات ہو چاہے نباتات ہو. جی ہاں, تو ایسے ہی پانی میں جیسے سب کا حیات کا حصہ ہے, ایسے جو علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں وہ علوم ایک مشترک سرمایہ ہے, یہ سب کے لیے آیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کی مثال بھی بارش کے پانی سے دی ہے, کہ مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدى کمثل غیث, کہ جو علم ہدایت دے کر پروردگار نے مجھے بھیجا ہے اس کی مثال یہ بارش کے پانی کی. تو بارش کے پانی میں سب کا حصہ ہے, سب کی حیات اس پر موقوف ہے. ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو علم لائے ہیں کہ انسانوں کے جتنے طبقات ہیں تمام طبقات کی کامیابی سرفرازی اسی پر موقوف ہے. طبقات ہیں ہمارے, تاجروں کا طبقہ, زراعت والوں کا طبقہ, مزدوری کا طبقہ اور حکم کا طبقہ, یہ چار طبقے ہوتے ہیں ہماری معیشت میں, یہ چار طبقے ہوتے ہیں. حکم ہوتے ہیں, تجار ہوتے ہیں, زمیندار ہوتے ہیں, مزدور ہوتے ہیں, یہی چار ہوتے ہیں ہماری معیشت میں. کہ ان چاروں کے لیے یہی علم ہے. جی ہاں, کہ ان چاروں کی کامیابی بھی اسے حکم کے لیے بھی, تجار کے لیے بھی, مزدوروں کے لیے بھی, زمینداروں کے لیے بھی. مولانا یوسف احمد اللہ فرماتے تھے کہ ہمارے علم میں ہر طبقے کے فضائل ہیں، ہر طبقے کے مسائل ہیں، تجارت کے فضائل ہیں اور تجارت کے مسائل ہیں، زمینداری کے فضائل ہیں، زمینداری کے فضائل ہیں اور زمینداری کے مسائل ہیں. ابن عباس فرماتے ہیں کہ کھڑی کھیتی تسبیح پڑتی ہے، کھیتی کی مجلس سنائی، کھڑی کھیتی تسبیح پڑتی ہے اور کھیتی والے کو اس کا ثواب ملتا ہے. یہ مثال ہے کہ ہمارے ہاں ہر طبقے کے فضائل ہیں، ہر طبقے کے مسائل ہیں. آپ کو ایسا علم دیا گیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام طبقوں کو دعوت دی کہ ہماری طرف آؤ، ہمارے پاس تمہارے کام کے لیے رہبری ہے، یعنی تمہارے کام کے مسائل بھی ہے، تمہارے کام کے فضائل بھی. حدیث نے حاتم مسلمان ہوئے، نصرانی مذہب کے پیشوا تھے، حاتم بھائی کے بیٹے ہیں، تو اپنے زمانے کے وہ عالم بھی تھے، نصرانی تھے، تو وہ ایمان لائے، آئے تھے آپ کے پاس دیکھنے کے لیے کیا ہے کیا ہے. ان کو دعوت دی، بات چیت ہوئی تو ان کی سمجھ میں آ گئی، وہ ایمان لے آئے اور بہت دنوں تک وہ زندہ رہے. حضرت عمر کے خلاف تک لمبی عمر پائی تھی، 110 سال کی. وہ شکاری تھے، کام شکاری، تو وہ جب اسلام لائے تو انہوں نے شکار کی شریعت پوچھی. آپ خیریت لے کر آئے ہیں ہر کام کی، کیونکہ ہمارے پاس بڑے بڑے کتے ہیں، وہ روز کا شکار کرتے ہیں، روز ہوتے ہیں نا، ہمارے یہاں تو ہوتے ہیں زمینوں میں نقصان کرتے رہتے کھیتیوں کے، کیونکہ ہمارے یہاں بڑے بڑے کتے ہیں، وہ روز کا شکار کرتے ہیں. تو شکار کی کیا شریعت ہے؟ اب تو ہم مسلمان ہو گئے. تو ان کے لیے سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، مائدہ وحی لہم کل وحی لہم، تو یہ بات ان کو شکار کے احکام بتائے. تو یہ تھا کہ ہمارے ہاں ہر شعبے کے مسائل ہیں، ہر شعبے کے فضائل ہیں. شکاری لوگ ہیں تو ان کے لیے بھی رہبری ہے، شکاری نہیں ہے بلکہ ویپاری ہیں تو ویپاریوں کے لیے بھی ہے، شکاریوں کے لیے، سب کے لیے. تو اس لیے فرماتے کہ ہر شعبے کے فضائل ہمارے پاس ہیں اور ہر شعبے کے مسائل. جو جس شعبے میں ہوگا اگر اس شعبے کے دین کے ساتھ ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ اس شعبے کے فضائل ہیں، اس شعبے کے مسائل ہیں. تو فضائل کے ذریعے سے اپنے عمل کی قیمت سمجھے گا، مسائل کے ذریعے سے اپنے عمل کا طریقہ معلوم کرے گا. تو اسی طرح عمل کا طریقہ، عمل کی فضیلت، عمل کا طریقہ معلوم ہو جائے اور عمل کی فضیلت معلوم ہو جائے، اس کے یقین کے ساتھ عمل کریں تو جو وعدہ اللہ نے کیا ہے فضیلت میں وہ اس کو ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل اور ہر شعبے کے مسائل ہیں. اور علم ایک مشترک سرمایہ کے طور پر اترا ہے سب کے لیے، خود علی العالمین وغیرہ ہیں اس کو سب کے لیے. تو جب وہ مشترک ہیں تو ان کے شریکوں کو علم ملنا چاہیے. جیسے کسی باپ کے چار بیٹے ہیں، دو بیٹے تو بنگلور میں ہیں اور باقی دو کہیں اور جگہ ہیں. اب باپ کی وفات ہو گئی تو جو ترکہ باپ نے چھوڑا ہے وہ کیسا ہوگا؟ کہ وہ مشترک ہے. جن کا حصہ ہے وہ اپنا حصہ لے، اور جن کا جو حصہ لینے والے نہیں ہیں تو یا اس کی حفاظت کرو یا اسے پہنچانے کی شکل کرو، اس کی حفاظت کرو ہاں جب تک کہ وہ آئیں، اور آئیں تو ان کے حوالے کرو. کیوں کہ مشترک ہے، کہ مشترک چیز کا یہی ہے. تو جو علوم اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کیے ہیں وہ مشترک سرمایہ ہے، سب کے لیے آیا ہے. تو اس علم کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ ہم نے پہنچا دیا، ہم آ رہے ہیں نا، کہ یہ نہیں چلے گی بات, یہ تو تازی تجارت میں چلتی ہے. تجارت میں کے کاروبار میں لوگ اپنی چیزوں پہ ایڈورٹائز کرتے رہتے ہیں, اشتہار دیتے رہتے ہیں, تو جس کو لینا ہو لے گا. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے, کیونکہ یہ تو ان کا حق ہے. یہ کیا ہے, یہ ان کا حق ہے. اسے بما لینا اس بلا کافی نہیں ہوگا. ہمارے بلا گواہ ہے جہاں انکار ہو یا اناد ہو, جہاں انکار ہو یا اناد ہو کہ ہم نہیں مانتے, ہمیں نہیں چاہیے, تو ہم علینا الا بلا. یہ طریقہ ہے ہمارا, اور اناد نہیں ہے, انکار نہیں ہے, بلکہ بے خبر ہے. تو کیا کرنا چاہیے کہ ان کو باخبر کرنا چاہیے کہ تمہارا ہمارا حصہ ہے, تمہارا ہمارے یہاں حصہ ہے, تم ہمارے بھائی ہو. یہی دعوت ہے, یہی دعوت ہے کہ جس کا جو حق ہے اس حق سے اس کو آگاہ کرو. یہ تمہارا حق ہے ہمارے اوپر. اسے نبیوں کو دعوت کی بھی ذمہ داری دی جاتی ہے, وہ تعلیم کی بھی ذمہ داری ہے. نبی معلم بھی ہوتا ہے اور داعی بھی ہوتا ہے. دعوت اس لیے مقدم ہے کہ دعوت کے ذریعے سے اس کو اپنے حق کی طلب پیدا کرانا ہے کہ تیرا یہ حق ہے, تو اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے, اللہ نے تیرا یہ قائم کیا ہے, خدا نے اپنا حق تیرے اوپر یہ کیا ہے. تو اللہ کے حقوق اور اس کے اپنے حقوق, اس کی اطلاع دینے کے لیے اور اس کو سمجھانے کے لیے علم اترا, اور علم کو دعوت سے جوڑا گیا, اسے نماز کو اذان سے جوڑا گیا, نماز کو اذان سے جوڑا گیا کہ اذان بھی دو, نماز بھی پڑھو, سب کو دعوت بھی دو, عبادت بھی کرو. آپ کے علوم کو دعوت سے جوڑا گیا, دعوت کے ذریعے سے ان کے اندر طلب پیدا کرانی ہے. تمہارا یہاں حصہ ہے, تمہارا یہاں حصہ ہے. طلب پیدا کرانے کے لیے فضائل کا علم ہوتا ہے, کسی چیز کی طلب پیدا کرانی ہے تو اس کے لیے فضائل کا علم. دیکھو نماز میں یہ ملے گا, زکات میں ملے گا, سچائی میں یہ ملے گا, نہیں تو پھر یہ نقصان ہوگا. یہ فضائل, تو جس چیز کی طلب پیدا کرانی ہے اور جس خطرے سے بچانا ہے, اس کے لیے جو علم آتا ہے وہ ترغیب کا علم آتا ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین. اللہ نبیوں کو کس اسلوب کے ساتھ دیکھتے ہیں, ان کا کیا اسلوب ہوتا ہے, لکھ کر کے بھیجتے ہیں نا, بلکہ وہ مبشر ہوتے ہیں, منذر ہوتے ہیں. یعنی جو چیز ان کے کام کی ہے, جو چیز ان کی ذمہ داری کی ہے, اس کا نفع بتائیں گے, اس کا نفع بنائیں گے کہ تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا, اور نہیں کرو گے تو پھر یہ ہوگا. منذر, انجام سے ڈرانے والا, یہ نبیوں کا اسلوب ہوتا ہے. ان کو اصل عمل کی بشارت دو اور اس کے ترک پر کیا انجام ہوگا اسے آگاہ کرو, تاکہ وہ آگاہ رہے اور اپنے نفع کے لیے وہ تیار رہے. اس لیے پہلا علم ترغیب کا اترتا ہے, پہلا علم ترغیب کا اترتا ہے تاکہ لوگوں میں اس چیز کی رغبت پیدا ہو. تو دعوت میں ترغیب چلتی ہے, دعوت میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ترغیب کا علم اور دوسرے حسن اخلاق. یہ دو چیزیں نبیوں میں ہوتی ہی ہے, حسن اخلاق پہ ہوتے ہیں, اور جب ان کے پاس دعوت آتی ہے تو اس کی ترغیب بھی ہوتی ہے, اللہ یہ دیں گے, اللہ یہ دیں گے, تو وہ ترغیب بھی دیتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ بھی کرتے ہیں اپنے اخلاق. یہ تمام نبیوں کی سیرت میں اسی طرح ہے. موسیٰ علیہ السلام جب مدین اترے ہیں تو وہاں تو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا, بھاگ کر آئے تھے کیونکہ خون کیس ان کے اوپر پڑا تھا. موسیٰ علیہ السلام پر خون کیس تھا, جی ہاں, تو کسی نے آتے کہا کہ تمہارے قتل کا مشورہ ہو رہا ہے, تو بھاگ کر آئے, تو راستہ بھی نہیں معلوم تھا, کوئی بھاگے ہی نہیں کبھی. اب پہنچتے پہنچتے مدین پہنچ گئے, مدین کو کوئی پہچانتا نہیں, کون کون پہچان, کوئی پہچاننے والا نہیں. کچھ لوگ وہ پانی وغیرہ پلا رہے تھے اپنے جانوروں کو, تو اس میں دو لڑکیاں ایسی نظر آئی کہ جن کو پانی میں مدد کی ضرورت تھی وہ الگ رہتی تھی, یہ سب فارغ ہو جائیں تو پھر پلا رہے. مشقت کا کام ہے, دونوں کے درمیان میں گھس کر کے ہو نہیں سکتا, اس لیے وہ اپنے جانوروں کو بچا بچا کر کے رکھتی. تو ان سے پوچھا تو آپ کا کیا حال ہے, یہ تلوار جب تک فارغ نہ ہو جائیں ہم پلا نہیں سکتے, ان کے درمیان میں گھس کر. اچھا ان کو تو خدمت کی ضرورت ہے, تو ان کے لیے پانی رب کو جمن آدمی لے تو پانی کیسے پلا, کون ہے کہاں سے آئے کچھ نہیں, پہنچی نہیں گئی. سے پہلے پہنچی تو وہاں پوچھا بہت آج بہت جلدی آنا ہوا کہ کوئی نیک آدمی وہاں آیا ہے کچھ نہیں کیا ہے, پانی پلا دیا جب ان کو بولا کے رکھ, ان کو پانی پلا کر کوئی پوچھانے والا حال نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, زبردست دعا ہے یہ, دعا مانگی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, کتنا ادب اس کے اندر ہے. دعا تھی بس, وہ یہی طریقہ ہوتا ہے نبیوں کا کہ اپنے حالات میں دعاؤں سے علاج کرتے ہیں, اپنے حالات میں دعاؤں سے اپنے حالات کا علاج کرتے ہیں, یہ ان کی خصوصیت ہے. نبی کرام اپنی دعا کا استعمال کرتے ہیں, تو یہ دعا مانگتے ہیں اور بیٹھ گئے عدالت کے نیچے, بھوکے ہیں پیاسے ہیں تھکے ہوئے ہیں, تو یہ دعا مانگتے ہیں. یہ دعا تو یہ دعا کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی, تو یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام اکرام سے لوگوں کو واقف کرنا اور ان انعام کے پانے کی شرطیں بتانا, اس شرط پر یہ انعام آئے گا نہیں ہوگی تو پھر یہ سزا ہوگی. اس کو ترغیب کہتے ہیں, اس کو تو پہلا علم ترغیب کا آتا ہے, پہلا علم فضائی کا آتا ہے. مولانا الیاس صاحب بناتے ہیں کہ یہ مقدم ہے, یہ مقدم ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اگلے عمل کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. جب کسی چیز کی فضیلت معلوم ہو گئی تو اب اس عمل کی تیاری کرے گا, تو جو عمل کرانا ہے اس کے لیے اس علم میں صلاحیت یہ ہے کہ اس علم سے ان میں صلاحیت پیدا ہوگی. اس لیے انبیاء کرام اپنی دعوت میں فضائل کا علم استعمال کرتے ہیں, اور جب لوگ دعوت قبول کر کے عمل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اطاعت کرنے والے بنتے ہیں, تو مسائل کا علم دیتے ہیں. یہ طریقہ ہے, کیونکہ مسائل کا علم استعداد سے پہلے دے تو وہ قبول نہیں ہوگا, ان میں استعداد ہی نہیں ہے, چاہے وہ کام حرام ہو. لوگ شراب پی کر کے مسجد میں آتے تھے تو انہوں نے کیا کہ شراب پینے کی حالت میں بتاؤ, نہ تقرب سرا اکلانت چھٹارا, یہ نہیں کہا کہ دادا شربو, یہ نہیں کہا, کیوں ان میں چھوڑنے کی صلاحیت نہیں ہے, چھوڑنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو منع کرنے کے بعد کرے تو اور جرم بڑھ جاؤ, جسے منع نہیں کہ کہ مت پیو کیونکہ پی کر مت آؤ, یہ بات کہ ان میں صلاحیت نہیں ہے. تو یہ اصول ہے کہ پہلے فضائل کے ذریعے سے امت میں صلاحیت پیدا کرانا, اس کی علم پر عمل کرنے کی, آخرت بنانے کی, یہ طریقہ ہے. جب اس میں صلاحیت پیدا ہوگی اب جو جو چیز دی جائے گی وہ لیں گے. اسے فرما دیتے ہیں کہ فضائل کا علم مقدم ہے, کہ اسے صلاحیت پیدا ہوگی, ذمہ داری کا احساس پیدا ہوگا. تو دعوت میں فضائل کا علم چلتا ہے تاکہ لوگوں میں طلب پیدا ہو جائے, لوگوں میں رغبت پیدا ہو جائے. طلب اور رغبت کے بعد کوئی کام کرے تو وہ صحیح ہوتا ہے. جیسے بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے اور پیٹ بھرے کو کھانا دو تو پیٹ بھرے کے لیے بوجھے, بھوکے کے لیے نہیں. میں پھر تو تین میں یہ ہے کہ لوگوں میں طلب پیدا کراؤ اور تین دو, تاکہ وہ دین کو ضائع نہ کرے. اس لیے پہلے دعوت آتی ہے اور دعوت میں فضائل استعمال ہوتے ہیں, دعوت میں اخلاق استعمال ہوتے ہیں, لوگوں سے تعلقات قائم کرائے جاتے ہیں اور ان کو یہ چیز دی جاتی ہے تاکہ اجنبیت ختم ہو جائے, حجاب ختم ہو جائے اور لوگ اپنی چیز سمجھ کر وہ لیں. پھر وہ اخلاق دیکھتے ہیں یہ آدمی کوئی مطلبی آدمی نہیں ہے, یہ لوگ ان کے اخلاق بہت ہوں گے. اس طبیع میں اللہ یا سلو کو معذر ہوں گا ہم کو تدوج سورہ یاسین میں ہے نا, وہ تین آدمی گئے تھے تو جو سمجھدار آدمی تھا اس نے اپنے لوگوں سے کہا ان لوگوں کی بات مانو کہ کیوں کہ ان کے اندر یہ صفت ہے, ایک تو تم سے کچھ مانگتے نہیں, تم سے کوئی غرض وابستہ نہیں ہے, دوسرا ان کی زندگی ہدایت والی ہے, مقتدون تو مخلص بھی ہے معتدی بھی ہے, اس لیے یہ لوگ ان کی بات یہی طریقہ ہے کہ دعوت کے ذریعے سے دعوت والوں کی زندگی ایک تو اخلاص والے ہوں گے کہ جان مال اللہ کے لیے لگائیں گے, کسی سے کچھ نہیں رہے, اور جو راہ بتائیں گے وہ راہ صحیح ہوگی, ہدایت کی راہ ہوگی, تو پھر لوگ اس کو لیں گے. جو سمجھدار ہے اور کمزور ہے وہ پہلے آئیں گے, پھر اس کے بعد میں دھیرے دھیرے آخر میں وہ بڑے بڑے لوگ آئیں گے, جیسے آخر میں طائف والے آئے, آخر میں قریش آئے, لوگ یہ طاقتور تھے تو ان کو بعد میں سمجھ نہیں آئی لیکن آ گئی. یہی طریقہ ہے. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم کو حرکت دی ہے. کیا دی ہے؟ اپنے علوم کو دعوت کے ذریعے سے حرکت دی ہے کہ مجھے جو علوم دیے گئے ہیں اس میں کیا ہے, تمہارے لیے کیا ہے, تمہاری آخرت کے لیے کیا ہے, تمہاری دنیا کے لیے کیا ہے, اور مجھے تم سے کچھ نہیں چاہنا ہے, تمہیں دینے آیا ہوں. تو ایک تو اخلاق میں تاخیر کی, دوسری دعوت میں ہمدردی, دعوت میں کیونکہ ہر نبی ہمدردی کے ساتھ آتا ہے, وہی نہیں لگوں میں ناشقین کہ میں تمہارا خیر کا ہوں, تو ہمدردی بھی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے قلوب مائل ہوتے ہیں, یہی طریقہ آج بھی ہے کہ لوگوں میں الگ پیدا کرانا فضائل کے ذریعے سے, اپنے اخلاق کے ذریعے سے, اور انہیں اللہ کی طرف اور آخر کی طرف مائل کرنا. جب مائل ہو جائیں تو اگلا دین دینا, اگلا دین دینا, جب اللہ اگلا دین دے, یہ طریقہ ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دین سے اپنے آدمیوں کو حرکت دی اس مقصد کے لیے. اس میں امام جاتا تھا وہ اس کے حرکت کرتا, ابو بکر صدیق کے معاملہ آئے وہ فوراً حرکت میں آ گئے, وہ کتنے بڑے بڑے لوگوں کو لا کر کے آپ سے ملایا, یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے. اس طرح جو بھی یہی ہمارا طریقہ ہے کہ علم کو حرکت دینی ہے, علم کو کیونکہ وہ مشترک ہے سب کے لیے ہے, تو اس کو حرکت دینا, جب اس کو حرکت دو گے اور حرکت دینے میں سب سے پہلے فضائل سمجھاؤ, فضائل کے بعد ذمہ داری سمجھاؤ تاکہ فضائل کے شوق میں ذمہ داریاں پوری کریں, جب ذمہ داری بڑھائیں گے تو ان کے ذمہ داریوں کے بقدر ان کو آگے کا دین ملتا چلا جائے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے اور یہ حرکت بعد میں بڑھ گئی کہ باقاعدہ علاقوں کے لیے آدمی بھیج دیے جاتے کہ وہاں ہی رہو, انس ابن مالک کو علاج میں بھیجا وہ وہیں مرے, عبادہ ابن ثابت کو فلسطین بھیجا وہ وہیں رہے, ابو الدرداء کو شام میں بھیجا وہ وہیں رہے, ان کو ذمہ داری دی کہ اس علاقے کو سنبھالو. جی ہاں, کہ وہ نہیں آتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں تو ہم جائیں گے, کہ یہی ہمارا طریقہ ہے, جو آ سکتے ہیں ان کو بلاؤ, وہ نہیں آ سکتے ہیں تو ان کے پاس جاؤ تاکہ وہ محروم نہ رہیں اور ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں, وہ محروم نہ رہیں ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں, کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ دین خیر کا ہی کا نام ہے کہ جس دن میں ہم نے اپنی کامیابی سمجھی اسی دن میں ان کی بھی کامیابی ہے, اس لیے یہ دن ان کو دینا ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں حرکت بھی ہے اور ثبات بھی ہے, کیا ہے؟ حرکت بھی ہے اور ثبات بھی ہے, دونوں. کیا احتسابات اپنی ذاتی زندگی کے لیے. نبی کو یہ حکم ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک اے ومن آمن معک, کہ آپ بھی استقامت کے ساتھ رہیں اپنی زندگی میں اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی استقامت کے ساتھ رہیں. استقامت کا حکم ہر آدمی کے لیے اسی ذاتی زندگی کے لیے ہے, اپنی ذاتی زندگی کی جو ذمہ داریاں ہیں اس پر استقامت کے ساتھ رہیں, اور اجتماعی زندگی کے لیے کہ اجتماعی زندگی کے لیے نصرت کا حکم ہے. اس کا حکم ہے قولوا انصار اللہ, ایمان والوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا قولوا انصار اللہ, اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بنو. تو اجتماعیت میں نصرت ہے ہمارے لیے, انفرادیت میں استقامت ہے. یہ ہماری ترتیب ہے کہ اجتماعیت میں ہم نصرت کرنے والے بنے. نصرت کے مثال ایسے ہوتے ہیں زمین کو پانی دینا, شفایت الرب, اصل نصرت کا ترجمہ یہی لکھا ہے کہ نصرت کسی گھر ہم تو کر متبادل مانا تو مدد کرنا لوگ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے, مگر وہ متبادل مانا ہے. جی ہاں, اصل مانا نصرت کا شفایت الرب, زمین کو پانی دینا. ظاہر بات زمین کو پانی ملے گا تو زمین کی ساری خیرات وجود میں آئے گی. ہاں, پانی پر موقف ہے, جب نصرت ہوگی تو کہ امت کے اندر ساری خیر زندہ ہوگی, انفرادی بھی اور اجتماعی بھی, فرائض بھی اور واجبات بھی اور مستحبات بھی, یہ جو انہوں نے نصرت کی وجہ سے. تو اس لیے مسلمانوں کو استقامت کا حکم دیا ان کی انفرادی زندگی میں, اور نصرت کا حکم دیا کہ مل جل کے مدد کرے. علاقائیت ختم, رنگ والی بات ختم, یہ کالے ہیں یہ گورے ہیں یہ ہمارے علاقے کے ہیں اور یہ ہماری بولی بولتے ہیں, یہ سب ختم. یہ باطل ہے, یہ ہمارے قوم کے ہیں, ہمارے رنگ کے, ہمارے زبان کے, ہمارے علاقے ہیں, یہ باطل ہے, یہ باطل ہے. سب اللہ کے بندے ہیں, سب اللہ کے بندے ہیں, ہم بھی اللہ کے بندے ہیں. یہ نبی نے جھلائی بات کہ اس علاقہ ہے ختم, اب تو خیر کا ہی ہے ہر ایک کے ساتھ, کالا ہو گورا ہو غریب ہو امیر ہو اپنا ہو پرایا ہو, مسلمان ہونا ہے, بھائی بنا کر کام کرنا نبوت کا طریقہ ہے. بھائی بنا کے کام کرو, حضور دو آدمی کو بھائی بنایا تھا, بھائی بنا کام, یہ ہمارا کام یہی ہے. تو بھی تم میرے بھائی ہو, میں نے کلمہ پڑھا تم بھی کلمہ پڑھا, کہنے جماعتوں میں بھائی بنا کام, اس کو معاشرت کہتے ہیں کہ اپنے دین کو معاشرت کے ساتھ چلاؤ, کیونکہ لڑ نہیں سکتے, جھگڑ نہیں سکتے, دباؤ نہیں ڈال سکتے قبول کرانے کے لیے, تو کہہ رہے یار کہ بھائی بنا کے کام کرو, کہ ہمارے بھائی ہیں, آپ ہمارے بھائی ہو, ہم پر آپ کا حق ہے, آپ پر ہم پر حق ہے, تو بھائی بنا کے کام کرنا, اس کو معاشرت کہتے ہیں. یہ تبلیغ و دعوت معاشرت کے راستے سے آئی ہے, معاشرت, کسی بھی علاقے میں جاؤ آپ میرے بھائی ہو میں آپ کے بھائی ہوں, اس راستے سے. اس لیے یہ معاشرت کے راستے جانا آسان ہے, یہ راستے جانا آسان ہے. ہوا نہیں ہوا تو بہت سے نتی ایسے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کسی نے ان کے بعد مانی نہیں ساری عمر, ایسا ہے نا کہ بعد نتی ایسا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا قیامت میں, بعد نتی ایسے ہوں گے مطلب مختصر جماعت ہوگی آٹھ نو آدمی, کتنے ماننے والے ہوئے, کافی ماننے والے نہیں ہوئے, اس سے کوئی حرج نہیں, لیکن یہ کام کیا. تو اس طرح امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دی ہے تاکہ یہ علم حرکت میں آئے, یہ ایمان حرکت میں آئے, امت کی حرکت کی وجہ سے. اس لیے علماء کرام سے اس راستے میں تعاون چاہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ تعاون, کہ آپ حضرات اس راستے میں معاون بنے. آپ تو خدمتوں میں ہیں ہی, کیونکہ اہل علم خدمتوں میں ہوتے ہیں, اپنے اپنے ان کی ذمے خدمت ہے, تو جس طرح وہ خدمتیں ہیں اس خدمت میں بھی معاون بنے. جو علماء اوپر کے طبقے تھے ان سے تائید لی جاتی تھی, جو اس کے نیچے کے درجے ہیں ان سے تعاون لیا جاتا, یہ طریقہ ہے. جو کام شروع ہوا تو مولانا اللہ صاحب, مولانا احمد اللہ اوری, مولانا مدنی مفتی کے فاضل راجا دکھایا جاتے ہیں, کیوں؟ تائید کے لیے کہ ہمارا کام کیسا ہے, آپ کی کیا نظر ہے اس کے بارے میں. تو انہوں نے تائید کر دی کہ کوئی حضرت نہیں ہے, بہت اچھا کام ہے, اب چٹائی تو وہاں سے ہو گئی اور تعاون یہاں سے ہو گئے اہل خدمت سے. یہ اہل خدمت ہے, خدمتوں میں ہی ہے. تو ایک خدمت اور چاہیے, ایک خدمت اور چاہیے. وہ خدمت نقل و حرکت والی ہے, یہ خدمت بیٹھ کر کے سمجھانے والی ہے, بیٹھ کر کے درد دے رہی ہے. جتنے کام ہیں اس سے طریقہ کار کہلاتے ہیں. درس ہو, مسجد کی محنت ہو, خانقاہ کی محنت ہو, یہ سب طریقہ کار ہیں. اور طریقہ کار متعدد ہو سکتے ہیں. سمجھ نہیں بات, کھیتی کے طریقے لوگ جانوروں سے کھیتی کرتے ہیں, اب جانور نکال دیے لوگ ٹریکٹر لگ کر مشینوں سے کھیتی کرتے ہیں. طریقہ کار متعدد ہوتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے. تو ایسے آج بھی ہے کہ متعدد طریقے سے کام کرے. مدارس کے وہ بھی تبلیغ ہے, مسجد وہ بھی تبلیغ ہے, خانقاہ کے وہ بھی تبلیغ ہے. طریقہ اور ان سب کی رعایت کیا ہے؟ ان سب کی رعایت یہ ہے کہ صحیح چیز لے کر کے نبی کا اتباع کرو, آخر بات اتباع میں پہنچے گی. ان سب کا مقصد کیا ہے؟ کہ نبی کا اتباع کرو اور نبی وہی کا اتباع کرے گا, آخر بات اتباع رہ جائے گی. کسی طبقے کا بھی ہو, خانقاہ سے ہو, مدرسے ہو, مجھے نبی کا اتباع کرو, نبی کے اتباع کے لیے علم لو, یا اس کو سمجھو اور نبی کا اتباع, اور رسول سے کہا جائے گا کہ وہی کا اتباع کرو. تو ہمارے مذہب میں اتباع اصل ہے, اتباع اصل ہے. جو اتباع نہیں کرے گا وہ قیامت میں پچھتائے گا. یا علم تلیف کا تو مہا رسول سبھی راستے پائے گا, کاش میں رسول کے ساتھ اپنا راستہ بناتا اور میں ان کی اتباع کرتا. جو اتباع نہیں کرے گا وہ پچھتائے گا. اس لیے ہمارا راستہ اتباع کا ہے. اتباع میں یہ ساری چیزیں, نقل و حرکت بھی ہے. اس لیے آپ حضرات سے اس مسئلے میں معاملت مانگی جاتی ہے, آپ اس مسئلے میں معاون بنے. کام تو آپ کر ہی رہے ہیں, خدمتوں میں ہیں, آپ کے خدمتوں کے نفع ہو رہے ہیں, مہینوں میں نفع جا رہا. ایک خدمت. اس لیے علماء کرام سے ہمارے بزرگ جو ہیں ایک ایک سال اس کام کے لیے بنتے ہیں. ایک طریقہ کار ہے, ایک طریقہ کار ہے. جیسے مختلف فنون کے مختلف مدتیں ہوتے ہیں, ان پہ چار سال کا کورس ہے, دو سال کا کورس ہے فنون کے لیے. تو فنون کے لیے ایک طریقہ, اسی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ بھائی دو سال کیوں ہے, چار سال کیوں ہے. ہاں, اسی کوئی دلیل نہیں ہوتی. وہ ہمارا تجربہ ہے کہ اتنے سال میں اس میں لیاقت پیدا ہو جاتی ہے, اس لیے یہ چار سال کا کورس. تو ایسے یہاں بھی بھائی ایک سال اس میں لگاؤ, اپنی بصیرت سے تم اس کو سمجھو گے کیا ہے یہ. جی ہاں, اپنی بصیرت سے, اپنے یقین سے, اپنے عمل سے یہ کام تمہارے پر کھلے گا. اور کھلتا ہے ہر آدمی پر اس کی صلاحیت کے مطابق. جب وہ اصولوں سے کام کرے گا تو یہ کھلے گا. دین کھلتا ہے, جسے سورج چڑھتا ہے اوپر تو جلو اترتا ہے, روشنی پھیلتی ہے, تمازت آتی ہے, اور اتنی تیزی آتی ہے کوئی دیکھ نہیں سکتا اس کو. ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کی صلاحیت کے بقدر اپنا دین کھولتے ہیں. جی ہاں, جیسے صحابہ میں تو ان کا دین کھلا ہے. اب حضرت عمر کی باتیں دیکھو, حضرت ابوبکر کی باتیں دیکھو, ان کے ارشادات دیکھو, حیات الصحابہ میں یہ کیا ہے, ان کا دین کھلا ہے, ان پر دین کھلا ہے. اس لیے ان کے ارشادات ضبط کیے لوگوں نے کہ وہ دین کو کھول کے سمجھا رہے ہیں. اس لیے میرے دوستو, جو جو محنت کریں گے یہ اپنے اوپر کھلے گی. اور ایک تو ہے استحسان کا درجہ کہ بہت اچھا کام ہے, بہت اچھا, وہ ٹھیک ہے کہ اس طرح کے ہٹل کے کہنا استحسان کافی نہیں ہے. استحسان کہ بہت اچھا کام ہے کہ اتنا کافی نہیں ہے, بلکہ اس کا حق سمجھنا ہے کہ ہمارے پر اس کا کیا حق ہے. کیونکہ علماء کا وجود یہ حق کی دلیل ہے. علماء کا وجود یہ حق کی دلیل ہے. اللہ نے مشرکین کے سامنے یہ بات کہی کہ اولم یکن لہم آیتن یا علمہ علماء بنی اسرائیل, کہ میرے نبی کے صحیح ہونے کے لیے کہ یہ کافی نہیں کہ بنی اسرائیل کو علماء جانتے ہیں کہ یہ نبی ہے. تم تو ظاہر ہو, تمہیں خبر نہیں ہے, بنی اسرائیل علماء سے پوچھو. بنی اسرائیل کو علماء کہیں کہ یہ نبی ہے. ایک تو وہ زندگی وہ چھپاتے تھے, وہ جانتے ہیں تو یہ نبی, لیکن جو اہل حق تھے وہ کہتے تھے کہ یہ نبی ہے, یہ آخری نبی ہے, اسی کا وعدہ کیا جائے. تو علماء کا یہ جاننا اور علماء کا یہ بتانا کہ یہ نبی ہے, یہ دلیل نبوت ہے. تو ایسے ہی یہاں بھی کہ علماء جب اس کا ہم نے عملاً تائید کریں گے تو اس کے صحیح ہونے کی یہ ایک دلیل بنے گا. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں ہماری درخواست آپ حضرات سے ہوتی ہے کہ اس کام میں جس طرح اور خدمتوں میں آپ کی صلاحیتیں لگتی ہیں اس میں بھی لگے. اس لیے ایک ایک سال ہمارے بڑوں نے کہا علماء کرام سے ایک ایک سال مانگو تاکہ وہ اندرون ملک میں ایک ایک سال لگاؤ اور اس کام کی بصیرت پیدا کریں. پھر چونکہ نبی ہمارا عالم ہی ہے اور دین بھی ہمارا عالم ہی ہے تو ہماری نیتیں اور ہمارے عمل بھی عالم ہی ہوں گے. جی ہاں کہ پھر اپنے عمل سے ہم بھی اپنے آپ کو عالم ہی بنائیں گے کہ عالم میں جو بھی تقاضے آئیں گے اپنی طاقت کے مطابق اس کو پورا کریں گے. اس کی صلاحیت پیدا ہوگی. اس لیے آپ سے عرض ہے ایک ایک سال کے لیے فرماؤ ایک ایک سال کی بات ہے اندرون ملک میں اور آج سے آج جانا نہیں ہے بلکہ ترتیب بنا کر کے جانا تاکہ کام تکمیل کو پہنچے. ترتیب نہیں ہوگی تو تشویش ہوگی.
ہمت کرے ماشاء
اللہ ہمت کر کے بتاؤ پھر ترتیب بنتی رہے گی. ایک ایک سال کے لیے
ذرا ہمت کر کے اور بھی ساتھی پڑھیں. جیسے حضرت
اس امت میں بہت صلاحیت ہے حدیثوں میں اس امت میں بہت صلاحیت ہے لیکن وہ صلاحیت یا تو اپنے ماحول کے نیچے دبی ہوئی ہے یا خواہشات میں دبی ہوئی ہے. دو ہی ہے صلاحیتوں کو بروئے کار نہ آنے کی یہ وجہ تو اپنے خواہشات میں پڑے یا یہ کہ ماحول میں دبے ہوئے ہیں. دعوت میں ہے کہ ماحول سے بھی نکلو خواہشات میں سے نکلو. خروج خروج ابھی شہوات ہے کہ خدائی صاحب نے ایک باغ ہے کہ خواہشوں میں سے نکلنا. ہر آدمی کو اپنے بال بچوں کے لیے خواہش نہیں ہوتی لیکن کوئی کام ہوتا ہے دنیا کا تو نکل جاتے ہیں تو ایسے یہاں بھی نکلے. تو اصل خروج ابھی شہوات ہے ماحول میں سے نکلنا تو پھر تو ترقی ہوگی. بتاؤ آپ ایک ایک سال کے لیے جانا ترتیب سے آج کے آج نہیں.
اور کون سے حضرت نے فرمایا تھا خروج من الہوا الى الہدا ہوا سے ہدا کی طرف نکلنا. اس لیے ہمت کریں ماشاء اللہ فورا نہیں نکلنا ہے ذرا ترتیب بنا کے آگے پیچھے کر کے نکلیں گے. ذرا ہمت کر کے کھڑے ان شاء اللہ. نیت بھی بہت بڑی دولت ہے. نیت کرنا خیر کے کام کی وہ بھی بہت بڑی چیز ہے. اس لیے نیت کریں ان شاء اللہ.
اور اب تو استقبال کا دور ہے جہاں آپ جائیں گے استقبال ہوگا. آپ کو انکار نہیں کرے گا.
اور ذرا ہمت کریں نیت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. یہ بزرگوں کی دعائیں ملتی ہیں دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کام بنا دیتے. اس لیے ذرا ہمت کریں اور ساتھی ذرا دل پر لے کر پڑھیں ماشاء اللہ. ایک بڑا مجمعہ ہے جن کا وقت لگا ہے سال لگائے ہوئے بھی بہت سارے ساتھی ہیں ماشاء
اللہ.
بہت ساروں کا سال لگا ہے ماشاء اللہ. تو سال لگانا آسان ہو گیا الحمدللہ. آپ ذرا کی ہمت کریں اور تھوڑے سے اس سال فارغ ہونے والے طلبا بھی کھڑے ہیں سب منتحی طلبا جو اس سال فارغ ہونے والے ہیں وہ بھی کھڑے ہیں اور ہمارے علماء بھی نیت کریں. بہت ساری دفعہ اسباب نہ ہونے کا خیال دل میں آتا ہے. اسباب نہ بھی ہوں تو نیت نہیں چھوڑنی چاہیے. ہم سب لوگوں کے دل میں حج کرنے کی نیت ہے نا نیت سب حج کرنے کی نیت رکھتے ہیں. بہت ساروں کے پاس اسباب نہیں ہے. اسباب نہیں ہے اس لیے نیت نہیں چھوڑیں گے. اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں تو ایسے یہاں بھی نیت رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کریں گے. تو اس کے لیے ذرا نیت کریں ہمت کریں ماشاء اللہ کھڑے ذرا دل کر لیں گے بزرگوں کی دعائیں ملیں گی انشاءاللہ. بہت زیادہ سوچ رہے ہمارے علماء دیکھیں آپ ماشاء اللہ ہمارے سال والے علماء بھی بہت ہیں. ذرا سال والے کھڑے ماشاء اللہ سال لگائے ہوئے علماء چار مہینے لگائے ہوئے استاد ذرا کھڑے ماشاء اللہ سال چار مہینے والے ذرا کھڑے بہت سارے ہیں اور بھی اور بھی دل کا سال لگا چار مہینے لگے ہیں ماشاء اللہ بڑا مجمع ہے ذرا کھڑے رہیں گے